بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 اپریل 2005، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ قاف کی اختتامی آیات کا مطالعہ کرایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ہم سورہ قاف کے بالکل آخری حصے پر ہیں. جو آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں، ان میں سے بھی 3 آیات وہ ہیں جن کا ترجمہ ہم پچھلی بات کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے بعض نکات ایسے تھے کہ جو رہ گئے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی واضح ہو جائیں، اور بقیہ حصہ بھی انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے. سورہ قاف کے حوالے سے آج یہ 7ویں نشست ہے ہماری. اس سے پہلے 6 اجتماعات جمعہ میں ہم سلسلے وار ایک ایک آیت کا مطالعہ کرتے آ رہے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 ایام. میں سابقہ سے کوئی جوڑ ملائے بغیر اور کسی تمہید کے بغیر آج آگے شروع کر رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے. فرمایا، ہم نے ہی پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ کوئی تھکن لاحق نہیں ہوئی. 6 دن ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن مسلسل کام کیا تو پھر وہ تھک گیا اس سے، یا اسے کوئی آرام کی ضرورت لاحق ہوئی ہو. قرآن مجید میں یہ بات تو بہت جگہوں پر آپ کو ملے گی کہ آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا گیا. یہ عالم خلق ہے، اس عالم میں اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتا ہے جو تین چیزوں کو, وہ درجہ بدرجہ اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے. اس سے پہلے میں مثالیں دے چکا ہوں کہ بیج کو مکمل درخت بننے میں وقت لگتا ہے. ایک نطفے سے جو معاملہ شروع ہوتا ہے رحم مادر میں, اور پھر پیدائش تک 9 مہینے لگتے ہیں, اور پیدائش کے بعد جو ہے اس کو عالم شباب تک پوری طرح میچیور ہونے میں پھر اور 25 برس لگ جاتے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ خلق کے اندر اللہ تعالیٰ کی سنت کا حصہ ہے. یہ آسمان اور زمین, یہ کون و مکان جو ہمیں نظر آتے ہیں, اگر اربوں نوری سال کے فاصلے پر کوئی ستارہ آج بھی دریافت ہو رہا ہے, نوری سال ہی کا اگر تصور ذہن میں لائیں تو دماغ چکراتا ہے, اور پھر کروڑوں اور اربوں نوری سال کا فاصلہ کتنا ہوگا. وہ ستارہ بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ سب بھی اسی عالم خلق کا حصہ ہے, جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے 6 دنوں میں اس کو پیدا کیا. ساتھ جو وضاحت ہے وہ غیر معمولی ہے کہ ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. میں بتا چکا ہوں کہ اصل میں عیسائیوں کے تصور کی نفی ہے. ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے, وہ بھی مانتے ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا, اس لیے کہ انجیل میں یہی بات آئی ہے. لیکن ساتھ انہوں نے تصور شامل کر دیا کہ 6 دن مسلسل کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کو پھر آرام کی ضرورت ہوئی, تو 7واں دن پھر آرام کیا. تو یہ ویکینڈ کا کانسیپٹ جو ہے انہوں نے وہاں سے لیا ہے. 6 دن کام کرو, 7 دن آرام کرو. اگرچہ کچھ اور ضروریات کے تحت آج کل مغرب میں ویکینڈ بھی جو ہے وہ 1 دن کے بجائے 2 دن کا ہے اکثر. اس کو ایک مذہبی تقدس کا درجہ دے دیا, گویا کہ یہ بھی سنت ہے اللہ کی اور اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. اس کو نگیٹ کیا ہے, قطعاً نہیں. اللہ تعالیٰ کی حیات کو اپنی حیات پر قیاس نہ کرو. تمہاری حیات مستعار ہے, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. نہ آنے پہ تمہیں اختیار تھا, نہ جانا تمہارے اختیار سے ہوگا, اور نہ دوبارہ زندہ کرنا تمہارے اختیار سے ہوگا. تم چاہو بھی کہ میں دوبارہ اس عالم میں پیدا نہ ہوں, اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا. اللہ کی حیات وہ خود زندہ ہے, الحی. تم میں سے کوئی بھی جو ہے اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کا وجود اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ چاہے تو اس کی حیات کو برقرار رکھے, جب چاہے اس کا سلسلہ ختم کر دے. القیوم ہے وہ, کل کائنات کو اس نے تھاما ہوا. ہم جو مہلت عمر لیے بیٹھے ہیں اس وقت اللہ نے ہمیں دی ہے, تو اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کی عطا. تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر یہ کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند کا وہاں کوئی تصور ہے. ولا یعوذہ حفظہما, زمین و آسمان کل کائنات کی حفاظت اور نگرانی سے بھی اس پر کوئی تھکاوٹ لائق نہیں ہوتی. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب جو ہے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں, آرام کا بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے, اس قسم کے کوئی تصورات وہاں نہیں ہے. ایک لہجہ بھی کوئی آرام یا آرام کی ضرورت وہ بھی نہیں. یہیں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ ہمارے دین میں ایز سچ ویکینڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ ایک بحث تھی جو رہ گئی. ویکینڈ کا کانسیپٹ وہاں تھا. ہاں, یہود کے ہاں وہ یوم سبت ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ویکینڈ آرام کرنے کے لیے نہیں ہے. یوم سبت تھا, اور یہودی مانتے ہیں, انہیں معلوم ہے, وہ تھا دن صرف اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کی بندگی کے لیے, اللہ سے لو لگانے کے لیے. 6 دن اپنا کام کیا ہے, کاروبار زندگی, تلاش معاش, روزگار کے لیے بھاگ دوڑ, ٹھیک ہے, حق ہے, 1 دن نکالو صرف اللہ کے لیے. آرام کرنے کے لیے نہیں ہے وہ, ریسٹ ڈے نہیں ہے, وہ اللہ کی بندگی کے لیے. اس کو اس دین میں آ کر جہاں اور نرمیاں کی گئی ہیں، اس لیے کہ اگر اس دن اس یوم سب کو یہودی کوئی دنیاوی کام کرے گا، کوئی کاروبار دنیاوی، تو وہ حرام شمار ہو، چاہے وہ کام اپنی جگہ جائز ہو حلال ہو. بڑی سخت پابندی تھی، وہ پابندی گھٹا دی اس امت کے لیے. یہاں یوم جمعہ ہے، بلکہ قرآن مجید سے بھی اشارات ملتے ہیں بعض روایات سے کہ یہود کے لیے بھی اصلاً جمعہ کا دن ہی وہ طے ہوا تھا، لیکن اپنی شرارت کی وجہ سے وہ جو ہیل حجت کیا کرتے تھے دین کے ہر معاملے میں، تو انہوں نے جمعہ کی بجائے سب کو اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے سب ٹھیک کو لے لو، چلو ایک دن تو دو نا. تو سب اللہ نے پھر اس کے لیے طے کر دیا، وہ فضیلت والے دن سے محروم ہو گئے اپنی اس کٹ حجتی اور غلط عادت کی وجہ سے. اصل دن جمعہ تھا، اس امت میں آ کر پھر اس کو اصل دن کو واپس برقرار کیا گیا. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وہ جو اللہ کی یاد کے لیے ایک وقت معین ہے وہ کیا ہے؟ اذان جمعہ سے لے کر نماز کے اختتام تک چند ساعات ہیں. اس کے اندر دو رکعت نماز بھی ہے فرض کی، جو ظہر کی چار رکعت کی جگہ دو رکعت رہ گئی، اور اصل چھ جس نے اس کو جمعہ بنایا وہ وعظ ہے، وہ نصیحت ہے، وہ تعلیم قرآن ہے، جس کی بات تفصیل سے یہاں پر میں بیان کر چکا ہوں کہ جمعے کا اصل مقصد کیا تھا. یہ رعایت ہے، اسی لیے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کے دن بھی جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی معاشی بھاگ دوڑ میں حصہ لے سکتے ہو. ویکینڈ عثمانی میں نہیں ہے جمعہ، لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر کسی دن کو ویکینڈ بنانا ہے تو واقعتاً ہمارے دین میں وہ دن جمعہ ہی کا ہے، تاکہ اس دن کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد کے لیے اختیار کیا جائے اور نماز جمعہ کا حق ادا ہو سکے. ادر وائز دین میں کوئی تصور نہیں ہے ویکینڈ کا. تمدنی ضرورت ہو سکتی ہے، ہم تمدنی ضرورت کے تحت کوئی تعطیل کر لیں، اسے منع نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، آسمانی ہدایت کے ساتھ جوڑنا وہ غلط ہوگا، جیسے کہ عیسائیوں نے اس کو جوڑا. ایک وضاحت یہ تھی جو میں چاہتا تھا کہ یہاں پر آ جائے اس حوالے سے. فرمایا وما مسنا من لغوب واصبر على ما يقولون، بلکہ ایک چیز میں اور پوائنٹ سامنے لے آؤں. دیکھیے ہمارے دین میں اصل چیز کیا ہے، ہم سے ریکوائرڈ کیا ہے؟ کیا صرف اسی وقت میں اللہ کو یاد کرنا ہے، باقی سارے جو ہے ہفتے کے دن وہ اپنے تلاش معاش کے لیے، دنیاوی بھاگ دوڑ، مصروفیات کے لیے؟ نہیں، ضرور کرو دنیاوی مصروفیات اپنی جگہ، روزگار کے لیے بھاگ دوڑ اپنی جگہ، لیکن پھر بھی دن میں پانچ وقت نکل کر آؤ، اپنے ایمانیات کو تازہ کرو. نہ صرف اپنے ایمانیات کو تازہ کرو بلکہ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب نماز پڑھ چکو فرض نماز ادا کرو، اس کے بعد بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے بھی تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے. اور اس میں جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ یاد رہے گا تو ہر معاملے میں یہ بات بھی یاد رہے گی کہ مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے، رسول کے اسوے پر چلنا زندگی گزارتے ہوئے. جب اللہ بھول جائے گا تو یہ بات بھی ذہن سے نکل جاتی. یہ تو تمہیں ہر روز کرنا ہے، ہر روز پانچ دفعہ نکلو اور پھر ایمانیات کو تازہ کرو. نہ صرف ایمانیات کو بلکہ جو اللہ سے عہد بندگی کیا تھا، ایاک نعبد، پروردگار صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، وعدہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ ہی سے مدد چاہیں گے، کسی امریکہ کے آگے جھولی نہیں پھیلائیں گے مدد کے لیے. اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ وعدہ ہے ہمارا اللہ سے قور و قرار. نماز کی ہر رکعت میں تازہ کرو، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پانچ دن ساتویں دن اضافی طور پر وقت نکال کر بیٹھو تاکہ قرآن مجید سے تذکیر ہو ان ایمانیات کے لیے جو دلائل قرآن میں ہیں، جس انداز سے ان کو ذہن میں اور دل میں اتارنے کے طریقے قرآن نے دیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکے، قرآن کی فکری اور عملی رہنمائی جو ہے وہ کوئی تمہیں بتائے، کوئی معلم قرآن تمہیں قرآن کی تعلیم دے، قرآنی آیات کے ذریعے تذکیر کرے تاکہ وہ جنریشن ایمان کی جنریشن ہو سکے، وہ جنریٹ ہو ایمان، اور تاکہ پورے ہفتے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکو، یہ مطلوب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چھ دن جو مرضی کرو، ساتویں دن آ کر جمعہ پڑھ لو، یہ نہیں، اصل بات یہ ہے۔ اور اگر اس طریقے سے تم زندگی گزارو گے تو تمہارا کاروبار بھی عبادت ہے، تمہارا اپنے گھر میں بچوں کو وقت دینا بھی عبادت ہے، اور اگر اس طریقے پر نہ کیا اور حلال حرام کی تمیز میں اٹھا دی تو پھر نہ تمہاری دعائیں قبول ہیں، نہ نماز قبول، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے۔ اس طرح کی بندگی اللہ کو نہیں قبول۔ اور ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں آؤ پورے پورے، یہ ہے اصل میں دین کا پینورامک تصور۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر جو ہے اس کے اوپر جھگڑتے ہیں، جو اصل رخ ہے، جو مزاج ہے، وہ تو یہ بنانا چاہتا ہے اسلام۔ تو یہ تصور ہے، ویکینڈ کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے۔ آگے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، سورت کے اینڈ پر وہی مضمون اس کا اعادہ ہو رہا ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے، ممکن نہیں ہے، جب مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں تک گل سڑ جائیں گی دوبارہ زندہ کیا جانا ممکن ہی نہیں، یہ بڑی انہونی بات، اور ہم اس کو بھی نہیں مانتے کہ کوئی ہمارے جیسا بشر جو یہیں پیدا ہوا ہمارے ماحول میں 40 سال اس نے یہیں گزارے ہیں، اسے تمام بشری تقاضے لاحق ہیں اور وہ اللہ کا نمائندہ بن جائے، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا وحی بھیجنا شروع، ہم نہیں مانتے، یہ بات ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ وہ اعتراضات تھے ان کے آخرت پر، رسالت پر، اللہ کی خلاقیت پر انہیں شک تھا کہ دوبارہ وہ پیدا نہیں کر سکتے، ممکن نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں کہنے دیجیے، آپ سب تحمل، برداشت اور استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ صبر کیا ہے؟ یہ کڑوی کسیدی باتیں سنیں اور خاموشی اختیار کریں، برداشت کریں، اس لیے کہ کوئی شخص اگر کڑوی بات کرتا ہے، کوئی طنز کرتا ہے، گالی دیتا ہے تو ریئیکشن تو آتا ہے ایک دن انسان کے اندر، میں بھی جواب دے سکتا ہوں، لیکن روک دیا نہیں، صبر سے ان کی باتیں سنیے، حق بات کہتے رہیے، یہ اس کے قائم رہیے حق پر، یہ اس میں امپلائیڈ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ان کی باتیں سننا، ثابت قدم بھی رہیے، جس کے لیے قرآن مجید میں اور لفظ آتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یہ سورہ ہود میں الفاظ ہیں اور سورہ شورا میں ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَتْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ استقامت کا مظاہرہ کیجیے، ڈٹے رہیے اپنے موقف پر، حق بات کو بیان کرتے رہیے، ان کی باتوں کو صبر سے جھیلتے رہیے۔ یہ اصل میں دعوت کے تقاضے ہیں، مقام دعوت کے، اور اسی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب آپ داعی کا کردار ادا کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف بلا رہے ہیں، وہ مرحلہ اقامت کا بعد میں آئے گا، جب ایسا جتھا تیار ہو جائے جو باطل نظام کو چیلنج کر سکے، اس سے پہلے پہلے کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ ہر بات سن کر خاموش رہو، یا اگر جواب دینا بھی ہے تو کیسے دو، ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو اس طور سے جو بہترین ہو، کوئی گالی دے تو اس کے جواب میں دعا دو، پتھر مارے اسے پھول پیش کرو, یہ ہے اتفاق النتیجہ, یہ مقام دعوت کا تقاضا ہے. تو فاصبر علی ما یقولون, اے نبی آپ کی روش یہی ہونی چاہیے, ان کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنا مشن نہیں چھوڑنا, اس کام کو جاری رکھنا ہے استقامت ثابت قدمی کے ساتھ. اور پھر ساتھ ہی فرمایا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, اس پر کچھ بات ہوئی تھی پچھلی بار. اس آیت میں دو باتوں کا حکم ہے, صبر اور نماز, کیونکہ یہ سورہ قاف بھی جو ہے یہ مکی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے. فسبح بحمد ربك, اپنے رب کی تسبیح کیا کیجئے اس کی حمد کے ساتھ, کب, کن اوقات میں, قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, طلوع الشمس سے پہلے یعنی فجر کا وقت, وقبل الغروب اور غروب سے قبل یعنی عصر, ومن الليل فسبحوا, اور رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کیجئے. اکثر مفسرین نے اس سے مراد دی ہے نماز تہجد. وادبار السجود, اور سجدوں کے بعد ان کے پیچھے یعنی نماز مکمل ہونے کے بعد بھی اپنی تسبیح اور تحمید کے سلسلہ جو ہے ذکر الہی کا جاری رکھیے. اور اس کی دو صورتیں ہیں, ایک تو وہ اذکار مسنونہ ہیں جو نماز کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا حصہ تھے, فرض نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ آپ کو حدیث میں اذکار مل جائیں گے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک سیاد الجلال والاکرام. یہ جو عام طور پر میں دعا میں بھی سب سے پہلے انہی اذکار کا اہتمام کرتا ہوں نماز جمعہ کے بعد, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ ہیں مسنون اذکار. یہ ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے, یہ ہر شخص اپنا خود جائزہ لے لے. اصل یہ ہے, اور یہ مسنون اذکار ہے ہر شخص انفرادی طور پر کرے. بہرحال اس بحث کو میں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں. دوسرا ایک اس کا مفہوم لیا گیا, وادبار السجود, سجدوں کے بعد بھی سلسلہ تسبیح و تحمید یعنی فرض کے بعد بھی جو نوافل ہیں, ایک اعتبار سے سنتیں بھی نوافل کہلائیں گی, یعنی فرض سے جو اضافی ہے وہ نوافل ہے. اب نوافل میں ہم نے کیٹیگری کی ہے, وہ نوافل جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان کو اپنے معمولات کا حصہ بنایا, وہ سنت موقعہ ہو گئی. وہ نوافل کہ جو کبھی کبھی آپ کا معمول تھا وہ سنت غیر موقعہ ہو گئی, اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو آپ نفل جتنے مرضی پڑھیں, کون روکتا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں پر اشارہ وہی ہے کہ فرض کے بعد جو آپ سنتیں ادا کرتے ہیں جو اصلا نفل کی کیٹیگرائزیشن کے اندر آتا ہے, ان کا تذکرہ یہاں پر اشارہ موجود ہے. بہرحال دونوں امکان اس کے اندر, اس آیت کے اندر موجود ہیں. لیکن ایک تو اس بحث کو ذہن میں لے آئیے جو میں پچھلی مرتبہ میں نے کی تھی, کہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر کتنی مرتبہ ہے. نماز اہل ایمان کا ذکر میں کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں, متقین کون ہیں نماز پڑھنے والے, پھر نماز کی بار بار تاکید, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. یہ میں نے المعجم سے اس کی گنتی کروائی ہے تو 132 مرتبہ نماز کا ذکر ہے. لیکن نماز کے اوقات کتنے ہیں, نمازیں ہیں کتنی, نماز کے اندر حیض کی ترتیب کیا ہے, اس کا کوئی ذکر آپ کو قرآن میں نہیں ملے. اشارات ہیں, فجر سے پہلے, طلوع آفتاب سے پہلے جو ہے وہ تسبیح و تحمید کر لیا کرو, غروب سے پہلے کر لیا کرو, رات کے کچھ حصے میں کر لیا کرو, ایک یہ مقام ہے. ایک سورہ ہود میں ہی فرمایا واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل, نماز قائم کرو دن کے اطراف میں کناروں پر اور رات کے حصے میں. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریک ہونے تک, زوال کے بعد سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک, اور وقرآن الفجر اور فجر میں قرآن پڑھنا. یہ الفاظ ہیں لیکن ان سے کوئی معین طور پر تو ہمیں نہیں بتایا گیا کون سے اوقات ہیں, کتنی نمازیں ہیں. دن کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریخ ہونے تک نماز قائم کرو, مسلسل نماز پڑھتے رہو یا اس میں کچھ نمازیں ہیں, ہیں تو کتنی ہیں کوئی ذکر نہیں قرآن میں نہیں. پانچ نمازوں کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے. ہاں یہ کہہ دیا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ, جو معین وقت ہے. معین وقت کہاں ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی تھی. نماز کی یہ حیثیت ہے, اس کے یہ پانچ اوقات ہیں. نماز فجر میں دو فرض ہیں, نماز ظہر میں چار ہیں, عصر میں چار ہیں, مغرب میں تین ہیں, عشاء میں چار ہیں, اور نماز کی ترتیب پہلے قیام ہے, اس کے اندر کیا کچھ ہے, پھر رکوع ہے, پھر قیام ہے, رکوع ایک ہے, پھر دو سجدے ہیں, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے, وغیرہ وغیرہ. ساری تشریح آپ کو ملے گی کہاں سے؟ سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ ایک پیکج ہے. قرآن اور سنت کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور میں نے اسی پر آپ کو یہ گواہی دی تھی کہ منکرین حدیث جو بہت سے شیڈز ہیں, ان کے کوئی چکڑال بھی تھے اور کوئی جو ہیں وہ پرویزی ہیں اور کچھ اور ان سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں, ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ کہ حدیث کی وجہ سے امت کے اندر تفرقہ ہے, انتشار ہے, اتفاق نہیں ہے حدیث اور سنت کی وجہ سے. قرآن کو تھام لو تو سارا تفرقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. صرف قرآن کو مانو, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. نعرہ تو سلوگن تو بڑا خوش آئند ہے, خوبصورت لگتا ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے جو اصل دین ہے اس کا انکار. یہ الفاظ قرآن اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے اس کی جو مجسم تفسیر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ, جو البینہ قرآن کہتا ہے, جو اللہ کی طرف سے بینہ نازل ہوئی ہے, اس کے دو حصے ہیں, ایک اللہ کا رسول اور دوسرے وہ جو صحف جو وحی نازل ہوئی ہے, ان دونوں کو ملائیں گے تو بینہ بنے گی. نماز کے حوالے سے میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں, جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ اس نماز کے بارے میں آج تک ان میں اتفاق ہی نہیں ہو سکا. ان میں سات کم سے کم شیڈز ہیں جو معلوم ہیں. اول تو نماز کا مفہوم کیا, یہی نہیں معین. ایسے بھی ہیں جو نماز کی اس حید کو نماز کہتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نماز سے مراد جو ہے کچھ اور ہے, نظام تھا جو قائم کرنا. پھر جو اس کو نماز مانتے بھی ہیں, کوئی کہتا ہے سات ہے, کوئی کہتا ہے پانچ ہے, کوئی کہتا ہے تین ہے, کوئی کہتا ہے ایک ہے, کہتا ہے ایک بھی نہیں ہے. اور اللہ کے لیے اس قسم کی حید اختیار کرنا, رکو کرنا, سجدہ کرنا, یہ بھی روح جن کے خلاف ہے, یہ بھی شرک ہے. یہ بھی کہنے والے موجود ہیں, وہی جو منکرین حدیث ہیں. جبکہ نماز کا ذکر آ رہا ہے 132 مرتبہ قرآن مجید میں. اور جو حدیث اور سنت کو ماننے والے ہیں وہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس نماز کے بارے میں پوری طرح متفق. پانچ نمازیں, اہل تشیع زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم دو ملا کے پڑھتے ہیں, ظہرین اور مغربین, مانتے تو وہ بھی پانچ کو. اسی طریقے سے ان کی ترتیب, پھر ہر نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں, جس کا سب سے بڑا ثبوت میں نے دیا تھا کہ اہل سنت جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جو حدیث کو اور پھر سنت کو ماننے والے ہیں, پوری دنیا میں کسی بھی حصے سے ہوں, کسی امام کے ماننے والے ہوں, وہ ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز کی فارمیشن کہیں ڈسٹرب نہیں. جزوی سا اختلاف ہے نا, رفع یدین کسی نے کیا, کسی نے آمین بالجہر کہہ دی, کسی نے منہ میں کہہ دی, اس سے کیا فرق واقع ہوا؟ نماز تو ڈسٹرب نہیں ہوئی, جماعت تو ڈسٹرب نہیں ہوئی. یہ ہے بہت بڑا ثبوت کہ نہیں, دین میں اتحاد ہوگا تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث اور سنت کو ماننے سے ہوگا, اور اگر اس کا انکار کریں گے تو آپ صلات جیسے لفظ کی تشریح میں بھی آپ کا اتفاق نہیں ہو سکتا, جو اہم ترین الفاظ میں سے ہے. نہ اس کی حیض پر آپ کا اتفاق ہے, نہ اس کی تعداد پر آپ کا اتفاق ہے, پھر آپ کے پاؤں تلے زمین نہیں ہے. تو یہ چونکہ بات بہت اہم تھی تو میں نے چاہا کہ میں اس کو دوبارہ بیان کر دوں اس کی اہمیت کے ساتھ. دوسرا نقطہ یہاں یہ سمجھ لیجیے, نماز کے ساتھ ایک ہی آیت میں دو باتوں کا ذکر ہے, ایک صبر اور ایک نماز. اے نبی صبر سے کام لیجیے, جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے, اور فلاں فلاں اوقات میں اللہ کی تسبیح و تحمید یعنی نماز پڑھیے. یہی بات سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایک آیت میں جوڑا گیا. اہل ایمان مدد حاصل کرو دو چیزوں سے, صبر سے اور نماز سے. ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ صبر کے لیے جو تحمل برداشت جو حاصل ہوگا اس کے لیے بھی ایک بڑی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. صبر کے لیے بہت بڑی قوت کی ضرورت ہے, جیسے کہ وہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ پہلوان وہ ہے, لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو پا سکے. یہ اپنے اوپر قابو پانے کی سٹرینتھ اور قوت کہاں سے آئے گی؟ یہ آئے گی نماز, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے. نماز جو ہے وہ جامع ترین ذکر ہے. سب سے آدھا ذکر قرآن ہے, اور انتہائی جامع ذکر نماز ہے. نماز میں قولی ذکر کے ساتھ ساتھ حیض بھی ہے جس میں آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اللہ سے مناجات بھی ہے سورہ فاتحہ کی شکل میں, ہر طرح کی تسبیحات ہیں. اس کے ذریعے سے آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ آپ تحمل برداشت, اپنے غصے پر قابو پانا, کسی نے گالی دی ہے اور فوراً دل کرتا ہے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرنے کو یا جواباً گالی دینے کو, اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جو قوت چاہیے وہ نماز سے. ان دو چیزوں کو اس لیے جمع کیا گیا. لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان دو چیزوں سے مدد کس معاملے میں حاصل کرنی ہے؟ مدد حاصل کرو ان دو چیزوں سے کس معاملے میں؟ وہ معاملہ وہی ہے سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیت آئی ہے, اس سے پچھلے دو رکوع پہلے واضح کر دیا. امت کس لیے بنی ہے؟ اللہ نے امت قائم کی ہے, تشکیل دی ہے تاکہ یہ شہادت اور الناس کی ذمہ داری ادا کرے. جو کام اس سے پہلے رسول کرتے تھے, اب وہ کام اس امت کو کرنا ہے, اللہ کے دین کو پوری نوع انسانی تک پہنچانا, دین کی گواہی دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کوئی رسول نہیں ہے. قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت کا دور ہے, قیامت تک کے لیے اب یہی قرآن ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا. لیکن اب اس کو پہنچانا, اس ہدایت کو عام کرنا, جو کام پہلے نبی اور رسول کرتے تھے وہ کون کرے گا؟ وہ اس امت کے ذمہ ہے. اس کام میں یہ مدد تمہیں ملے گی. بڑا مشکل کام ہے یہ. مجھے اقبال نے کہا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. شہادت کس معنی میں آ رہا؟ شہادت الناس, دین کی گواہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اقبال کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ اسی معنی میں ہے. مقام بہت اونچا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, بڑے بڑے لقب ملے ہیں اس امت کو، لیکن پھر ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حقدار بھی یہ امت بنے گی جب اپنی اس فرض منصبی کو ادا کرے. وہ فرض منصبی بڑا کٹھن ہے، وہ اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کے ذمہ لگتا رہا، اب اس امت کے کندھوں پر آ گیا. اس میں ضرورت ہے اسٹرینتھ کی. مدد تمہیں کہاں سے ملے گی؟ صبر اور نماز سے. اور صبر کے لیے بھی قوت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ نماز ہی سے ملتی ہے، جو اس سارے عمل کا ایک لازمی ہے. بات کہتی ہے ایک ہی آیت میں ان دونوں کا جو ذکر آیا ہے، اس حوالے سے یہ جو میسج ہے قرآن کا میں نے چاہا کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. آگے فرمایا واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، بلکہ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ حال دل بھی کہہ لیا جائے تو بہتر ہے. امت کے ذمے تو یہ مشن تھا دین کی گواہی دینا، اور اس کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے صبر اور نماز، جس کی تلقین آ گئی. یہ ایک جہد مسلسل ہے، مسلسل کوشش محنت، جسے اقبال نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا؟ اس مشن کو آگے بڑھانے کا ذمہ دار کون ہے؟ شفاعت کے تو تم امیدوار بنتے ہو، اور اس مشن کے لیے ایک انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں. یہ جہد مسلسل چاہیے، لیکن بدقسمتی جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جہد مسلسل آج بھی ہم کر تو رہے ہیں لیکن اس کے برعکس. ہماری حکومت جہد مسلسل کر رہی ہے، کس کے کوز کے لیے؟ اللہ کے دین کی گواہی کے لیے، یا اللہ کے اور اس کے دین کے دشمنوں کے کوز کو آگے بڑھانے کے لیے؟ یہ ہے سوچنے کی بات. کتنی محنت ہو رہی ہے؟ میراتھن ریس جو ہے اس ہر جگہ ہونی چاہیے، جیسے کوئی آسمانی وحی ہو، حکم الہی ہو. کہاں سے آ گئی میراتھن؟ اور ایسے بھی ہیں ہمارے یہاں دینی دانشور، اسلام کے نام دیوا، نام نہاد، جو اس کے لیے حدیث سے اور کہیں سے جو ہے وہ جواز لانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. میراتھن کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو خود انہوں نے فرما دیا تھا کہ نکروں میں پہن کے عورتیں دوڑیں، یہ روشن خیالی ہے، جن کو پسند نہیں ہے وہ آنکھیں بند کر لو. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اسلام تو کہہ رہا ہے کہ گھر میں بھی عورت ہو تو ایسا ڈھیلا لباس پہنے کہ اس کے جسم کے نشیب و فراز واضح نہ ہو، گھر کے اندر بھی تنگ اور چست لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. جو خواتین تنگ اور چست لباس پہنتی ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہے. اور آپ اس سے آگے کی باتیں کر رہے ہیں. جو دوڑے گا وہ تو یا تم دوڑے گی وہ نکر میں ہوگی، یا بہت ہی چست لباس میں ہوگی، اور پھر وہ دوڑ رہی ہوگی سب کے سامنے. یہاں گھر میں بھی اجازت نہیں ہے تنگ اور چست لباس پہننے، محرموں کے سامنے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور نام لیتے ہیں اسلام کا، اس روشن خیال اسلام لے کر آنا ہے. اور نام لیتے ہیں اقبال کا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو سنا چکا ہوں. جو واقعتاً دور حاضر کے روشن خیال ترین انسان تھے اقبال، اس لیے کہ ان کا ذہن و قلب جو ہے وہ انوار قرآنی اور تعلیمات قرآنی سے جگمگا رہا تھا. بہترین ترجمان قرآن اس دور کے اقبال ہے، اس میں کوئی شک. قرآنی تعلیمات کو پیش کیا اگر کسی نے اس دور میں، وقت کے تقاضوں کے مطابق اور وقت کے ایڈیم کے اندر، تو وہ اقبال نے پیش کیا. ان کا کیا پیغام ہے؟ بطول باش و پنہا شو عزیاس. مسلمان عورت کے لیے پیغام اقبال کا یہ ہے بطول حضرت فاطمہ کا اسوہ اختیار کر اور زمانے کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا لے. یہاں قوم کی خدمت کی جا رہی ہے میراتھن ریس کے ذریعے. اور عجیب بات یہ ہے ہماری پنجاب حکومت جو ہے ایک طرف وہ قرآن محل تعمیر ہو رہے ہیں, لائبریریز بن رہی ہیں, وہاں قرآن کے نسخے ہوں گے اور تفسیریں ہوں گی اور جا بجا ہوگا, ٹھیک اچھا کام ہے, اور دوسری طرف ساری کوشش, سارے وسائل, سارے ریسورسز اور دولت اس کا استعمال اس طرف ہو رہا ہے دین کے حلیہ بگاڑنے کے لیے اور اقدار شریعت کے بخیے ادھیڑنے. یہ کیا تضاد ہے؟ میراتھن جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے, اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے حوالے سے. تو یہ ہے چیز جو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہماری ذمہ داری, تو دین کی گواہی دینی تھی, جو کام نبی اور رسولوں کے ذمہ تھا وہی سنت کے ذمہ پڑا ہوا ہے, اور ہم ان کے ساتھ ہیں آج بدقسمتی سے جو اسی دین کی بنیادوں کو منہدم کرنے نکلے ہیں, وہ کروسیڈز کا نعرہ لگا کر نکلے ہیں, جو کہتے ہیں کہ عالمی دہشت گردی کے خلاف ہم ایک عالمی مہم چلا رہے ہیں, اور اس عنوان کے پردے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ مہم صرف اور صرف اسلام کے خلاف ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے. ہم انہی کا حصہ اور دست و بازو بن کر سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کی خدمت ہو رہی. یہ صورتحال ہے جس پر غور ہونا چاہیے, کدھر جا رہی ہے قوم اور قوم کو کدھر لے جایا جا رہا ہے. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب, آخری آیات جو ہے سورہ قاف کی, اس میں پھر وہی مضمون آ رہا ہے اصل میں جس کا تعلق حقیقت حیات سے ہے. پہچانو اپنی منزل کون سی ہے, ذرا کان لگا کر رکھو اس دن کے جب پکارنے والا بہت قریب سے پکارے گا. اس سے پہلے اسی صورت میں موت کا ذکر بھی آ چکا ہے, جو ہر شخص کی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اور نمبر دو قیامت کا ذکر, اس پورے عالم کی موت, یہ بساط جو بچھی ہوئی ہے اس کی موت بھی آنی ہے. بہت قریب سے پکارے گا پکارنے والا, اس سے عام طور پر مراد یہی لی ہے کہ وہ جب سور پھونکا جائے گا, اگرچہ بعض روایات کے مطابق وہ بیت المقدس سے پھونکا جائے گا. علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہ لکھا ہے کہ اکرائے نہیں ہے, لیکن اصل میں کیا ہوگا, ہر شخص یوں محسوس کرے گا کہ اسی کے سر پہ بج رہا ہے, جہاں سے بھی پھونکا جائے کہ اسی کے لیے بجایا جا رہا ہے. جب وہ آئے گا تو معلوم ہوگا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, جس دن وہ اس چیخ کو اس چنگھاڑ کو سنیں گے حق کے ساتھ. یہ محض کوئی ہوائی بات نہیں, حقیقت ہے جو بیان کی جا رہی ہے. اور اب اس چنگھاڑ سے مراد اب یہ سور جو نفخ ثانی ہوگا, وہ بھی انسان سنے گا اور اٹھ کھڑا ہوگا کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا, آئے ہماری شامت, یہ کس نے جگا دیا ہمیں, ہم تو اپنے مرکز میں اپنی قبر میں پڑے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے. وہ جگانے والا سور بھی آئے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج, وہ دن ہوگا باہر نکلنے کا, برآمد ہو جانے کا. کیوں ذکر کرتا ہے قرآن بار بار؟ یہ تمہاری زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے, اس کو فراموش کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. یہ وقت آنا ہے ہر شخص پر. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا تھا کہ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون, دیکھو قسم کھا رہا ہوں میں اللہ کی, تم سب پر ایک موت کی نیند طاری ہوگی, تم سو جاؤ گے موت کی نیند جیسے روزانہ رات کو سوتے ہو. روزانہ رات کو سونے میں تمہیں اجھمبا نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, لیکن جان لو کہ ایک دن تمہیں موت کی نیند بھی سونا ہے, اور پھر لازمن تمہیں اٹھا لیا جائے گا ایک دن جیسے روزانہ بیدار ہوتے ہو, بالکل جیسے تمہیں پتا ہے کہ اب رات آنی ہے, میں سوؤں گا, پھر صبح ہوگی, میں اٹھوں گا, اور یہ میرے معمولات ہیں, اتنے بجے کا الارم لگاؤں گا. ایسے یہ جانو کہ ایک نیند وہ بھی آنی ہے, اور ایک آنکھ کھلنی ہے میدان حشر میں. یہ تمہاری زندگی کی ایک اٹل قطعی ابدی حقیقت ہے. الحاقۃم الحاقہ, وہ سب سے زیادہ یقینی چیز کون سی ہے؟ یہی قیامت. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج, وہ دن ہوگا نکلنے کا. اب برآمد کر لیے جائیں گے, جیسے اس سے پہلے اسی صورت میں آ چکا ہے, بارش برستی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین کے اندر جو بھی پوٹینشیلز ہیں جو نباتات کے, وہ ایک دم باہر آ جاتے ہیں, اوپر پڑتے ہیں. کذالک الخروج, وہاں بھی الفاظ یہ تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے ایک دن برآمد کر دیتا, تمہارے سارے سیلز اسی میں تحلیل ہوئے ہیں نا, یہیں سے برآمد کر دیے جاؤ گے. یہ اللہ کا کام ہے, کیسے وہ جمع کرتا ہے. لیکن ہونا انا نحن نحیی و نمیت, سن لو, ہم ہی ہیں جو حیات دینے والے ہیں اور ہم ہی ہیں موت طاری کرنے والے, تمہارے اختیار میں کچھ نہیں. پہلی مرتبہ بھی تم آئے ہو تو ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا, اور دوبارہ بھی لوٹو گے تو ہم ہی تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے, اور موت بھی آئے گی تو موت دینے والے بھی ہم ہیں. تم اللہ کے ہاتھ میں, جیسے ہم کہتے ہیں مردہ بدست زندہ, تمہاری اپنی چیزوں پر تمہیں اختیار نہیں ہے, تمہاری اپنی حیات, تمہارے وجود پر تمہیں اختیار نہیں ہے. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ, اور ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے, یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے. یوم تشقق الارض عنهم سراعا, جس دن کے زمین ان پر سے پھاڑ دی جائے گی اور وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے, اسی زمین سے برآمد ہوں گے. جیسے زمین شق ہو جاتی ہے اور کوئی پودا کونپل نکلتی ہے, اسی طریقے سے زمین شق ہوگی, اور اس کے اندر جو بھی انسان کے سیلف جہاں جہاں تحلیل جس شکل میں ہوئے ہیں, وہ جیسے بھی ہوں گے, انسان اسی میں سے برآمد ہوگا. سراعا, دوڑتے ہوئے ہوں گے. ایک مقام سے فرمایا کانہم الی نصب یوفضون, اس وقت انسان بے اختیار ہو کر دوڑ رہا ہوگا, جیسے ایک خاص ٹارگیٹ اسے دیا ہے وہاں تک اس نے پہنچنا ہے. اور وہ کون سا ٹارگیٹ ہے؟ وہ میدان حشر ہے جہاں سب پہنچ جائیں گے. اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ دوڑنے کا نقشہ تو نظر آئے گا, اصل میں تو ایک دھکیل رہا ہوگا, وہ اللہ کی طرف سے معمور ہوگا. معہ سائق و شہید, وہ دو فرشتے کہیں اور جا ہی نہیں سکتے, ادھر ادھر کھسک ہی نہیں سکتے, وہ تو پہنچا کر دم لے گا وہاں پر, پیشی کرائے گا تمہاری. ذالک حشر علینا یسیر, اور یہ جان لو کہ یہ پوری نوع انسانی کو ایک میدان میں جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان. اور واقعتاً جو اللہ کی قدرت ہے, اگر کوئی اس کا نمونہ دیکھنا چاہے, جتنا آج وہ مشاہدہ کر سکتا ہے اس سے پہلے نہیں کر سکتا. سائنسی ترقی کی بدولت, اس کی خلاقی, اس کی صناعی, اب آپ کے پاس دوربین بھی ہے اور خوردبین بھی ہے, کون کون سی کائنات ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں, کوئی اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ تو علی کل شئین قدیر ہے, اور یہ پوری کائنات گواہ ہے اس بات کی کہ واقعتاً علی کل شئین قدیر ہے. تو کیا انسانوں کو ایک میدان میں جمع کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا؟ ذلک حشر علینا یسیر, نحن اعلم بما یقولون. ان الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. اے نبی, ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں, جو بکواس یہ کرتے ہیں, جو طنز کے تیر آپ پر برساتے ہیں, جن سے آپ کا سینہ بھجتا ہے. ایک مقام پہ سورہ قلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ نے, نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی, آپ ان کی باتوں پر افسردہ نہ ہو, آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ کوئی سایہ ہے آتیب کا, کوئی بہک گئے ہیں, معاذ اللہ معاذ اللہ, تو ان باتوں کو دل پہ نہ لگائیے, ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں, ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. ان میں بڑی دھمکی ہے ان کے لیے کہ جو اس قسم کی جسارت کر رہے ہیں بچ کے کہاں جائیں گے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور حضور کے لیے تسلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سب کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، ان سب کے لیے اس میں تسلی ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں تو گھبراؤ نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو جانتا ہے. وما انت علیہم بجبار، اور ساتھ ہی ایک اور بات والے فرما دی، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. جبر یعنی زبردستی ان کو راہ ہدایت پر لانا آپ کے ذمے نہیں ہے، اور یہ آپ کا کام بھی نہیں. یہی بات سورہ غاشیہ میں فرمائی، وما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ ما علی الرسول الا البلاغ، جو کچھ اللہ کی طرف سے پیغام اترا ہے اس کو پہنچانا، پہنچانے کا حق ادا کر دینا، حق کی خیرخواہی ادا کر دینا، سمجھانے کی پوری کوشش کرنا، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے پہنچانے والی؟ وہ خود قرآن ہے. ہدایت کے مضمون کو اتنے مختلف انداز میں خود قرآن نے بیان کر دیا کہ ہر طرح کا انسان، ہر مزاج کا انسان، ہر افتاد طبع رکھنے والا انسان، اگر ذرا بھی اس میں ہدایت کی طلب ہو تو وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر لے گا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو ہر ہر انداز اور اسلوب اختیار کیا ہے قرآن میں سمجھانے کا. چنانچہ اسی لیے جو اختتام ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن ہی کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، تذکیر فرمائیے، جو اپنی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے دین کو پہنچانے کی، اس کے لیے یہی آپ کا ہتھیار ہے، یہی آلہ ہے، اس سے بہتر کوئی تذکیر کا انداز نہیں ہو سکتا. اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں، جہاں دعوت دیتے تھے واعظ فرماتے تھے قرآنی آیات ہی پیش کرتے. تو فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے تذکیر، واعظ، نصیحت فرمائیے. من یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو میری وعید سے، میری دھمکی سے، میری سزا کا کچھ بھی خوف رکھنے والا ہے، ذرا بھی اس کے اندر کوئی احساس ہے نیکی اور بدی کی تمیز کا، ہدایت کی طلب کی کوئی بھی رمق موجود ہے، ایسا ہر شخص اس قرآن کے اندر جو نصیحت ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ قرآن اس کے لیے کافی ہے اور سب سے مؤثر ذریعہ یہی ہے. تو تذکیر کیجئے اسی قرآن کے ذریعے، اور خطبہ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، خطبہ جمعہ کا اصل مقصد تذکیر ہے، یہی انہی حقائق کی یاد دہانی، قرآن مجید کی تعلیمات انہی کو عام کرنا، پہنچانا لوگوں تک. کوئی ایک شخص ہو جو قرآن کا بیان کرنے والا ہو اور باقی سنے، اس تذکیر سے فائدہ اٹھائیں. اور یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اور چونکہ اس خاص طور پر سورہ قاف میں ذکر یہ ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو اس کے حوالے سے، سورہ قاف کے حوالے سے بالعموم آپ تذکیر فرمایا کرتے ہیں. یہ ہے سورہ قاف اور اس کا خطبہ جمعہ کے ساتھ تعلق. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو حقائق، اصل حقائق ہم پر منکشف ہوئے، ایمانی حقائق، ان کو ہمارے دلوں میں جاگوزی کر دے، اور واقعتاً آخرت ہی کو ہماری منزل بنا دے، جیسے تو نے بتایا کہ وہ اصل منزل ہے، اور ہم دنیا کو گزارے اس طور سے کہ تو بھی خوش ہو اور تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خوش ہو. یہی ہے اصل میں ہماری حیات کا اصل مقصد. اللہ تعالی ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.